اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سامعين محترم، ناظرين محترم، مختصر گفتگو کے لیے جو موضوع ہم نے قرار دیا ہے وہ ہے خود قرآن کریم اور قرآن کریم کے سورہ مبارک، جن کی کچھ خصوصیات ہیں. اس سے پہلے کہ ہم قرآن کریم کے سوروں کی خصوصیات کے بارے میں تذکرہ کریں، کچھ باتیں قرآن کریم کے اعتبار سے. ماہ مبارک رمضان ہے، ائمہ طاہرین کی روایتوں کے اندر یہ جملے ملتے ہیں، اور خود ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے یہ جملہ ملتا ہے، لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان. ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہے، اور قرآن کے لیے جو بہار کا موسم ہے وہ ہے شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان. دل مائل ہوتا ہے لوگوں کا ماہ مبارک رمضان کے اندر قرآن کریم کی جانب زیادہ توجہ دیتے ہیں، اگرچہ کہ پورے سال قرآن کریم سے انسان کو ارتباط رکھنا چاہیے، لیکن خاص طور پر ماہ مبارک رمضان کے اندر انسان کا دل آمادہ ہوتا ہے اور زیادہ تر قرآن کی طرف رغبت رکھتا ہے. اب یہ قرآن کیا ہے؟ ام طاہرین کے جملوں کے اندر جو قرآن کریم کے فضائل، جو قرآن کریم کے مناقب بیان کیے گئے ہیں، اگر ان کی طرف دیکھا جائے تو ام طاہرین نے خاص طور پر قرآن کریم کے اعتبار سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ جملے بتلائے ہیں کہ جو انسان اپنے دامن سے باندھ لے، اپنے ذہنوں کے اندر ڈال لے، کہ یہ قرآن کریم انسان کی زندگی کے اندر کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے. اور خود بھی ائمہ طاہرین کی جو روایتوں کے اندر جملے ملتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر جو اہم ترین چیز ہونی چاہیے وہ دو چیزیں ہیں، جو پیغمبر کا جملہ بھی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن کتاب خدا اور ایک اہل بیت اطہار. تو اہل بیت اطہار اور قرآن کریم اگر انسان کی زندگی کے اندر ہے تو انسان کامیابی کی جانب گامزن ہوگا. تو یہ قرآن معصوم فرماتے ہیں کہ چھٹ امام کا جملہ ہے، عبداللہ ابن جعفر حمیری سے یہ روایت کہ چھٹے امام فرماتے ہیں اس انداز سے کہ جو شخص تلاوت قرآن کرے اور جوانی کے عالم میں کرے تو پروردگار عالم اس قرآن کو اس کے گوشت اور اس کے خون میں راسخ کر دیا کرتا ہے، اور روز قیامت کرامت عطا کیا کرتا ہے، نیکی کے دسترخوان کو اس کے لیے سجایا کرتا ہے، اور قرآن روز قیامت اس شخص کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا کہ جو جوانی کے عالم میں قرآن کریم پڑھتا ہوگا. اب جو روز محشر آئے گا، میدان محشر سجا ہوگا، نامۂ اعمال لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں گے، تو یہ شخص جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، قرآن پروردگار عالم سے مخاطب ہوگا کہ پروردگار عالم، اس شخص کو کہ جو مجھے تلاوت کرتا تھا اس کا اجر اس تک پہنچ گیا. پروردگار عالم مخاطب ہوگا کہ اسے کرامت کا تاج پہنا دیا گیا ہے. قرآن مخاطب ہوگا کہ اے میرے پروردگار، میں اس سے زیادہ کی امید رکھتا ہوں. تو پھر پروردگار عالم اور نوازے گا، اور اس کے بعد سوال کرے گا کہ اے قرآن، کیا تو راضی ہو گیا؟ یہ قرآن کہے گا پروردگار، میں چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ افضل ملے. تو پھر پروردگار عالم منادی کے ذریعے ندا کروائے گا کہ اے قرآن پڑھنے والے، میں نے تیرے لیے جنت کو سجایا ہے، ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ بڑھتا چلا جا، یہاں تک کہ وہ شخص قرآن کریم پڑھتا جائے گا اور جنت کے اعلیٰ و عرفہ درجے تک پہنچ جائے گا. یہ قرآن کریم کے وہ فضائل ہے جو ائمہ طاہرین نے بتائے ہیں. امیر کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر کچھ جملے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا. خطبہ نمبر 176 کے اندر یہ جملے موجود ہیں. کیا امیر کائنات یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے بیان سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے واعظ و نصیحت سے اپنی زندگی کو منور کرو, اس کی نصیحت کو قبول کرو. اس میں واضح بیانات کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہر عذر کو ختم کر دیا, ہر ایکسکیوز کو ختم کر دیا. قرآن کریم میں ہر بات کو ڈسکس کیا ہے. اپنے محبوب اور پسندیدہ اور ناپسندیدہ اعمال, جو خدا کو پسند ہے جو خدا کو پسند نہیں, ان ساری چیزوں کی وضاحت کر دی. اور پھر مولا جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ترین جملہ ہے, دنیا میں نصیحت کرنے والے دھوکہ دے سکتے ہیں. مولا کہتے ہیں قرآن وہ ناصح ہے, وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا, وہ ہادی ہے, وہ ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا. یعنی مولا کے جملوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہدایت دینے کا نام لے کر آئیں گے اور ہدایت نہیں دے رہے ہوں گے, گمراہ کر رہے ہوں گے. مولا کہتے ہیں قرآن وہ ہے جو ایسی نصیحت کرتا ہے جس میں دھوکہ نہیں ہوتا, ایسی ہدایت کرتا ہے کہ جس میں انسان گمراہ نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا وہ ایسا بیان کرنے والا ہے جو غلط بیانی سے کام نہیں لیتا, جو اس کے پاس بیٹھتا ہے جب اٹھتا ہے اس کے پاس سے تو اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے پاس بیٹھے اور قرآن پڑھنے کے بعد اٹھے اور اس کی ہدایت میں اضافہ نہ ہوا ہو؟ فرمایا جو اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے اور پھر اٹھتا ہے ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے, گمراہی میں کمی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا بیماریوں سے شفا کرو, بیماریوں سے شفا حاصل کرو اس قرآن کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے مصیبتوں میں مدد حاصل کرو. اس میں بدترین بیماری کفر و نفاق کا بھی علاج موجود ہے. اور گمراہ انسان بے راہ روی کا علاج بھی اس قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہے. اس کی محبت کے وسیلے سے اس کی طرف رخ کرو. قرآن سفارش کرے گا تو قرآن کی سفارش پروردگار عالم قبول کرے گا. تو یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو ائمہ طاہرین نے اس انداز سے پریزنٹ کیا ہے کہ اس قرآن کو انسان فراموش نہ کرے. اب اس کے دوسرے مرحلے کی طرف آئیں. ہمارے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ علیکم بالقرآن شفا, پروردگار عالم نے قرآن کریم میں تمہارے لیے شفا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. کون ہے جو قرآن کریم سے شفا کو حاصل کرے؟ اب شفا کو حاصل کرنا ہے قرآن کے سوروں سے استفادہ حاصل کرے. شفا روحانی بھی ہو سکتی ہے, جسمانی بھی ہو سکتی. سورہ مبارکہ حمد قرآن کا وہ سورہ ہے جو مشہور و معروف سورہ ہے. اور اس سورہ کی خاصیت اس انداز سے بھی جداگانہ ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم شروع ہو رہا ہے. باقاعدہ طور پر روایتیں موجود ہیں, اس کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت سورہ مبارکہ الحمد کے بارے میں کہ جب پیغمبر کے پاس پہنچے اور پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کچھ سکھلائیے, تو پیغمبر نے جملہ کہا کہ کیا میں تمہیں وہ بہترین سورہ نہ بتاؤں کہ جس کو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں نازل کیا ہے؟ اور پھر جابر کہتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھے سورہ مبارکہ حمد کی تعلیم دی, مجھے سورہ مبارکہ الحمد کو سکھلا دیا. اور پھر فرمایا کہ سورہ مبارکہ الحمد موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. چھٹے امام کے جملہ ملتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو تو سورہ مبارکہ الحمد کی 70 مرتبہ اس کے اوپر تلاوت کی جائے. اور پھر اس انداز سے روایت کے جملے ملتے ہیں کہ بعید نہیں اگر مردے پر تلاوت کی جائے تو مردہ بھی کھڑا ہو جائے. یہ سورہ مبارکہ الحمد ہے. قرآن کریم کے ذریعے سے شفا کو حاصل کرو. یہ وہ سورہ ہے جو ہماری زندگی کے اندر روزانہ کی بنیاد پر رائج ہے. ابن عباس کا جملہ سورہ مبارکہ الحمد کے بارے میں کہ ان لکل شیء اساس و اساس القرآن الفاتحہ, ہر چیز کی بنیاد ہوا کرتی ہے, اساس ہوا کرتی ہے, اور قرآن کی اساس سورہ مبارکہ فاتحہ کو قرار دیا گیا. اسی انداز سے سورہ مبارکہ اخلاص, سورہ مبارکہ توحید, انتہائی امپورٹنٹ سورہ. حضرت سعد بن معاذ مشہور ترین صحابی ہیں, 70,000 ملائکہ تشیع جنازہ میں آتے ہیں, بے شمار ملائکہ نماز جنازہ میں شریک ہوتے. جب کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سعد ایسا کون سا کام کیا کرتے تھے کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کے گروہ کو سعد کی تشیع جنازہ کے لیے بھیجا, فرمایا کہ سعد اٹھتے بیٹھتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے سوتے ہوئے سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا. سورہ مبارکہ اخلاص انتہائی امپورٹنٹ ترین سورہ ہے. اس کے علاوہ جو قرآنی آیات ہماری زندگی کے اندر ہے, آیت الکرسی, جس کے اوپر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے, کہ آیت الکرسی معصومین کے جملوں کے اندر جملہ ملتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے سجایا ہے، جس کے ذریعے سے قرآن کو ایک گویا زینت دی ہے، اس انداز سے انٹرپریٹ کیا ہے معصومین نے اپنی روایتوں کے اندر، اور فرمایا کہ جو انسان سوتے ہوئے اس کو تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اسے فالص سے بھی محفوظ رکھتا ہے، فالص سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور پروردگار عالم جو انسان نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے اس کو بخار اور اشرار سے محفوظ رکھا کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کریم سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم صل على محمد